بيان معز صفاته أنه لم يلد ولم يولد، وعرفنا بوحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات برادری قابل احترام سامعین، خواہران و برادران، سورہ الشمس کی دو مختصر آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور سرنامہ گفتگو کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ محصول دین یا ثمرات دین کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، اور ہم ان مجلسوں میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس دین مبین کے ہم کلمہ گو ہیں اس کو اختیار کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ملے گا اور ہمیں حاصل کیا ہوگا، جس کو مقصد دین، ثمر دین یا محصول دین کے نام سے میں کہتا ہوں. اور ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ سلسلہ اصول دین اور فروع دین سے ایک منزل آگے بڑھ کے ہے. اصول دین خشت اول کا نام ہے، فروع دین خشت دوم یا منزل دوم کا نام ہے، اور پھر اصول دین اور فروع دین سے آگے بڑھ کے ایک منزل ہے جس کا نام محصول دین ہے. اس منزل پہ اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے ہمیں ان مجالس میں گفتگو کرنا ہے. تو عزیزان گرامی، ہم نے اپنی کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکالا تھا کہ ہمارے دین میں جو سب سے اہم بات ہے، جو مقصد دین کہی جا سکتی ہے، وہ تربیت خلائق ہے. یعنی دین کے آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ بنی نوع انسان کی تربیت کی جائے اور تزکیہ نفوس کیا جائے. یہ سب سے بڑا مقصد تھا خداوند متعال کا دین کو بھیجنے کا. یعنی 124,000 پیغمبروں کے آنے کا سب سے بڑا مقصد، اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الٹیمیٹ پرپز جسے آپ کہتے ہیں مقاصد اور اہداف میں بیان کروں گا. کسی ایک چیز کے کئی ہو سکتے ہیں اور ملٹی پرپز کی فیز سے اس معاشرے میں اب بہت استعمال ہوتی ہے اور دنیا بہت زمانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ چیزوں کو ملٹی پرپز ہونا چاہیے. صرف ایک ہی پرپز کی خاطر جو چیزیں ہوتی ہیں اب ان کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا ہے. خداوند متعال نے اپنے دین اور اپنے انبیاء سے جو بھیجا تو مقاصد اور اہداف متعدد تھے. کثیر المقاصد پروگرام لے کے آیا کرتے تھے انبیاء اور کتابیں اور وحی کے سلسلے کثیر المقاصد تھے, لیکن سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا ہدف نبی لباب جو تھا وحی والی کتابوں کا یا انبیاء کی دعوتوں کا, وہ تربیت خلائق اور تزکیہ نفوس تھا. اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے. پیغمبر لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے, اور پیغمبر کوئی شعبہ بازی کرنے کے لیے انسانی معاشرے میں نہیں آیا کرتے تھے. پیغمبر نہ شعبہ باز تھے معاذ اللہ, اور نہ کوئی انٹرٹین کرنے والے لوگ تھے کہ آ کے انٹرٹینمنٹ کی لکی کھولی ہوتی اور لوگوں کو صرف انٹرٹین کیا کرتے. پیغمبر نہایت سنجیدہ ذہنوں کے حامل ہوا کرتے تھے اور سنجیدگی کا درس دیا کرتے تھے. انبیاء اور ائمہ اپنے دور کی سب سے سنجیدہ ترین شخصیتیں ہوا کرتی تھی. جب لوگ ان کی خدمت میں آتے تھے تو مسخرے بھی ان کی خدمت میں آ کے سنجیدہ ہونے پہ مجبور ہوا جایا کرتے تھے. مسخرے بھی اگر آ جائیں وہاں پہ تو ماحول اور حیبت حجت خدا مجبور کر دیتی تھی ان کو, چاہے چند لمحوں ان کے لیے کیوں نہ سہی لیکن سنجیدہ ہو جائے. تو عزیزان گرامی, دین سنجیدگی کا نام ہے, شعبہ بازی کا نام نہیں ہے. اور انبیاء و ائمہ وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے, لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے, لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, نہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان میں ریلیاں بانٹنے کے لیے. یہ عام طور پہ تاثر قائم ہو گیا ہے کہ اب جو لوگ انبیاء کی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور انبیاء کے ممبر پہ بیٹھے ہیں, یعنی اب ان کا کام سنجیدگی سے کوئی مطلب نہیں ہے, اور سنجیدہ گفتگو اور تہذیب و تزکیہ نفوس سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے, صرف لوگوں کو خوش کر دے اور لوگوں کو انٹرٹین کرنا جانتے ہو. اگر یہ کام جانتے ہیں تو ہاں پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں, اور اگر یہ کام کرنا نہیں جانتے ہیں تو پھر مولانا مغرب بہت بور ہو جائے گی, اس کے لیے لوگ نہیں آتے ہیں. سر آپ بھیجیے بابا جی والا. پیغمبروں کے ہاں مجمع تو اتنا زیادہ بھی ہوا کرتا تھا. حضرت نوح کے ہاں جتنا مجمع تھا وہ تاریخ جانتی. کئی دفعہ ہم سے لوگوں نے پوچھا کہ کئی جگہوں پہ گئے کہ مولانا آپ کے ہاں لوگ کتنے تھے. میں نے کہا حضرت نوح کے پاس جتنے لوگ تھے ان سے زیادہ تھے. اور اس میں شکر ہے اللہ کا کہ ہم سے کوئی نبی نہیں ہے, وہ اول اعظم نبی تھے. اور اگر ایک اول اعظم نبی کے سامنے لوگ اتنے کم ہوں اور میرے پاس اس سے زیادہ ہو تو اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. اس لیے کہ عزیزان گرامی, انبیاء مجمع باز نہیں ہوتے تھے. انبیاء مجمع باز نہیں تھے اور شعبدہ باز نہیں تھے. اور انبیاء کا مقصد بیشک وہ کوئی نعرے لگوانا نہیں تھا. انبیاء نہیں آتے تھے کہ لوگوں سے صرف زندہ باد مرغ آباد کے نعرے لگوائیں. یہ زندہ باد مرغ آباد کے نعرے جو ہے یہ تو انٹرٹینر نے بعد میں شروع کیے, لیکن انبیاء اور ائمہ کا مقصد وہ سنجیدگی کے ساتھ ذہنوں کی تربیت تھی اور لوگوں کی زندگی اور کایا پلٹنا تھا. لوگوں کا مسیر زندگی بدل دیتے تھے. اگر کوئی چند گھڑیاں پیغمبر کی خدمت میں بیٹھ جاتا اور اگر خلوص نیت سے آیا اور اس کے اندر اگر وہ استعداد موجود تھی جو کسی کے اندر ہونا چاہیے تبدیلی کی خاطر. تو عزیزان گرامی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء جو 1,24,000 کی تعداد میں آئے ان کا سب سے بڑا مقصد آنے کا تزکیہ نفوس اور تربیت خلائق تھا. اور یہ بات ہم کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے کہ کوئی کہے کہ شاید یہ آپ کا اپنا ذاتی خیال ہے. سورہ جمعہ تو آپ ہمیشہ نماز جمعہ میں سنتے ہی رہتے ہوں گے. جس میں خداوند متعال نے اپنی تعریف کرنے کے بعد اور یہ کہ ساری کائنات اسی کی تعریف میں رب الاحسان ہے اور تسبیح ہو تقدیس پروردگار کر رہی ہے, اس کے بعد کیا کہتا ہے, والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ اللہ کی ذات بابرکات وہ ہے کہ جس نے امیین کے اندر انہیں میں سے ایک شخص کو مبعوث کیا کہ جس کے اب کثیر المقاصد کے پروگرام میں یہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے کیا جاتے کرے, یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے. اچھا ہم بھی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں اور بہت آیات پڑھتے ہیں, تو کیا مقصد صرف آیتیں پڑھنا ہے پیغمبر کا؟ اگر پیغمبر صرف آیتیں پڑھتے ہوتے قرآن کی کہ کل کلام کو یہ کہہ دے کہ میں نے 50 آیتیں پڑھ دی یا 100 آیتیں پڑھ دی تو گویا کہ میں پیغمبر کے اب مشن کا علمبردار ہوں, جو پیغمبر کرتے تھے وہ کر رہا ہوں. تو اب اگلی آیت, اگلی آیت کا اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کا مقصد دو آیتیں پڑھنا نہیں تھا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, آیتیں پڑھتے تھے تو اس نقطۂ نظر سے کہ لوگوں کا تزکیہ نفوس ہو, یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور پیغمبر کا انداز آیتیں پڑھنے کا یہ تھا کہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. مقصد صرف آیتیں پڑھنا اور آیتوں کی گنتی کرنا نہیں تھی کہ آیتیں ہم نے 50 پڑھی ہے, 70 پڑھی ہے, 100 پڑھی, لیکن سوال یہ ہے کہ کس مقصد کے ساتھ پڑھی اور ان سے نتیجہ کیا نکالا اور ان کا مجمع کے اوپر کیا اثر ہوا. پیغمبر آیتیں پڑھتے تھے, یتلو علیہم آیاتہ ہی, لیکن وجوہ لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے, یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور پیغمبر لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. تو عزیزان گرامی, رسولوں کا رسول اور پیغمبروں کا پیغمبر, خاتم الانبیاء, سید الانبیاء والمرسلین, 1,24,000 پیغمبر کی نبوتوں کی تکمیل کرنے والا نبی آ رہا ہے تو اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے, لوگوں کا تزکیہ نفوس کرے, لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مقصد بعثت نبوی وہی لوگوں کی تربیت ہے اور لوگوں کا تزکیہ نفوس ہے. وہی بات کہ جو ہم سورہ شمس میں کہہ چکے ہیں کہ 11 قسمیں کھانے کے بعد, 11 قسمیں کھائی ہیں اصدق القائلین نے سورہ شمس کے اندر, بسم اللہ کے بعد, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یہ 11 قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم عربی میں, جس چیز پہ قسم کھائی جاتی ہے اسے عربی میں جواب قسم کہا جاتا ہے, جس چیز کی خاطر قسم کھائی جاتی ہے. تو 11 قسموں کا جواب قسم گیارہ چیزیں نہیں ہیں صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. گیارہ قسمیں کھانے کے بعد یقیناً جس نے اپنے نفس کی تربیت اور اصلاح کر لی, اس کا تزکیہ کر لیا, افلح, وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا, اور جس نے اپنے نفس کی تخریب کر لی, اپنے نفس کو آلودہ کر لیا, اپنی نفس کو تباہ کر لیا, خوابہ یعنی خائب و خاسر. خوابہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو اس میں ناکام ہو جانا, خائب و خاسر ہونا, ناکام ہو گیا انسان اگر اپنے نفس کی اس نے تخریب کر لی اور اس کی اصلاح نہ کی. تو عزیزان گرامی, لب لباب ہماری گفتگو کا یہاں تک یہ ہے کہ اگرچہ خدا کے مقاصد کئی ہیں دین کو بھیجنے کے اور 124,000 پیغمبر کو بھیجنے کے, لیکن سب سے بڑا مقصد, وہ مقصد کے جو سر فہرست ہے, وہ تربیت خلائق ہے اور وہ تزکیہ نفوس ہے. اور وہ یہ سورہ جمعہ کی آیت, والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یہی آیت جب پڑھی جاتی ہے تو بعض اوقات آیتیں صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھنے سے اور سمجھانے سے بات بنتی, ورنہ لوگ قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں لیکن قرآن کی آیت جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہوتے. اور بہت سارے مفسرین ہیں ہمارے برادران اسلامی کے, جنہوں نے لکھ لیا اور ہے تفسیروں میں لکھا ہوا نبی امی, بہت بڑا لقب ہے پیغمبر اکرم کا ناطوں میں بھی اور ادھر ادھر, نبی کو بڑے غرور سے اور بڑے شوق سے اور بڑی محبت سے نبی امی کہہ کے پکارا جاتا ہے. یعنی ایک لقب ہے نبی کا, اور مانے چاہے لقب تو ہے لیکن مانے اس کے کیا ہے, ان پڑھ. یعنی اللہ وہ ہے, وہ با کمال ہستی ہے کہ جس نے ان پڑھوں کے اندر ایک ان پڑھ کو نبی بنا کے بھیج دیا. یعنی بڑے کمال کی بات سے خدا اپنے کمال کا ذکر کر رہا ہے. یعنی آپ مقام بیان دیکھیے, یہاں پہ خدا پیغمبر کی تعریف نہیں کر رہا ہے, سورہ جمعہ میں خدا اپنی تعریف کر رہا ہے. یہ سب ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یعنی یہ مقام جو ہے کہ جس میں خدا اپنی تعریف کر رہا ہے, اور اپنی تعریف یہ کہہ کے کر رہا ہے کہ خدا وہ ہے جو ان پڑھوں میں ان پڑھ کو استاد بنا کے بھیج دیتا. یعنی یہ بڑے کمال کی بات ہے. دنیا میں اگر کوئی حکومت اور اس کا محکمہ تعلیم یہ حرکت کرے تو یہ سی ایم ایل کے لیے سب سے بڑی خبر بنے گی ان کی حفاظت کی, کہ دیکھیں جناب اندھوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک اندھے کو بھیج دیا, یہ یہاں کا محکمہ تعلیم ہے اور یہاں کی حکومت. تو خدا نے مطالع ہے کہ یہ کہتے اپنا کمال بیان کر رہا. عزیزان گرامی, امی کا ترجمہ جو ان پڑھ کہہ کے کر دیا جاتا ہے کہ ان پڑھ تھے. امی یہ لفظ اس کے معنی ان پڑھ کے ہیں, لیکن عربی میں ایک لفظ کے صرف ایک ہی معنی نہیں ہوتے, عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. اور عرب معاشرے میں یہودی اور عیسائی چونکہ کتاب رکھتے تھے تو وہ اہل کتاب مشہور تھے, کتاب پڑھتے تھے اور ان کا اسکول ہوتا تھا اپنے بچوں کے سنڈے اسکول میں. یہ سنڈے اسکول جو ہے یہ مہاراج یہ وراثت تو وہیں سے آئی ہے, تو یہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے سنڈے میں اور یہ بیٹھ کے کتاب پڑھتے اور پڑھاتے تھے. اور جب کبھی کوئی مسئلے کی بات ہوتی جو کتاب ملتی کہ بتاؤ کتاب میں کیا لکھا, تو اس معاشرے میں یہودی اور عیسائی پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے تھے چونکہ کتاب سے واسطہ ہے, اہل کتاب ہیں, ان کے پاس کتاب پڑھی جاتی ہے تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ان کے مقابلے میں وہ کمیونٹی کہ جس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, جس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی تو وہ ان کے مقابلے میں جاہل شمار ہوتی تھی, چاہے وہ پڑھے لکھے بھی ہوں ان کے درمیان لوگ. یعنی مکے اور مدینے کے اندر بت پرستوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے اور پڑھنا جانتے تھے لیکن کہلاتے انہی بھی تھے، اس لیے چونکہ یہ یہودی اور عیسائی نہیں ہے اس لیے وہ انہی کہلا رہے، چونکہ تورات نہیں پڑھتے ہیں، چونکہ انجیل نہیں پڑھتے ہیں، چونکہ ان کے ہاں کتاب نہیں رکھی ہوئی گھر میں، وہ جو ان کے ہاں رکھی ہے تو یہ اہل کتاب ہے پڑھے لکھے اور وہ ان پڑھ ہیں۔ تو وہ معاشرہ جو مکے کا معاشرہ تھا اس کو امی کہا جاتا تھا اہل کتاب کی نسبت سے، سمجھداری اس کو اہل کتاب کی نسبت سے امی کہا جاتا تھا، یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کا معاشرہ سارے کا سارا معاشرہ ان پڑھ تھا۔ اور دوسرا اس کا جواب جو علماء نے دیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ مکہ کے ناموں میں سے مکہ کے 70 سے زیادہ نام ہیں، 70 سے زیادہ نام، اور ان میں سے ایک نام مکہ کا ہے ام القرا، ام القرا، ام القرا کا مطلب یہ ہے کہ تمام بستیوں میں سے جو سب سے اصلی اور مرکزی بستی ہے، جو سب سے پہلے بسائی گئی ہے اس کو کہتے ہیں ام القرا۔ تو مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام القرا، تو جو ام القرا کے رہنے والے ہیں جہاں سے ان کو مکی کہا جاتا ہے وہاں سے ان کو امی کہا جاتا ہے، تو جہاں سے وہ مکی ہے وہاں پہ امی بھی ہے، تو امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، مکی امی کا مطلب یا مکی ہے اور یا یہ ہے کہ وہ کمیونٹی کہ جو اہل کتاب نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے اندر اللہ نے اللہ بتا رہا ہے کہ یہ عود و نصارہ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہم ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم ہی علم کے وارث ہیں اور ہمارے ہاں اتنے انبیاء آئے ہیں، اللہ نے تو امیین کے اندر یعنی وہ لوگ کہ جن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ ان کا کوئی کتاب سے تعلق نہیں ہے، اللہ نے ان کے اندر انہیں میں سے یعنی آپ اہل کتاب میں سے نہیں بھیجا بلکہ ان کے اندر ہی سے ایک شخص کا انتخاب کیا اور اس کو اللہ نے نبی بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تو عزیزان گرامی اس سے ظاہر ہونا کہیں لکھا ہوا کہ پیغمبر سے جانا ہاتھ تھا، ظاہر سے جاہلوں میں جاہل کو نہیں بھیجا جاتا معلم بنا کے، اور پھر لوگ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ تو ہماری طرح سے جاہل آدمی ہمیں سکھانے آ گئے، یہ ہمیں پڑھانے آ گئے، تاریخ میں کسی نے ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا۔ اور میں عام طور پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ذرا دیکھیے تو صحیح ستم گریفی زمانے کی یہ ہے کہ رسول خود اپنے آپ کو، آپ آئیے رسول سے پوچھئے تو یا رسول اللہ آپ عالم ہیں یا آپ معاذ اللہ کیا ہم سے یہ الفاظ کہتے کہنے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتے، لیکن اگر رسول اللہ سے پوچھا جائے کہ آپ کا مبلغ علمی کتنا ہے آپ کیا تھے، تو پیغمبر اکرم تو وہ ہیں جو خطاب کر کے کہتے ہیں انا مدینہ علم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو جو ذات علم کا شہر ہو کیا اس کو جاہل امی کہو گے؟ سلام بھیجی راوی یعنی شہر کا علم کا شہر شاہ اس کو ظاہر کہا جائے گا، زیادہ سے زیادہ لوگ یہی بڑھ مارتے ہیں کہ فلاں علم کا پہاڑ ہے اور فلاں علم کا سمندر ہے، فلاں علم کا ٹھاکے مارتا ہوا دریا، عام طور پہ محاورے یہی ہیں علم کا، یا کوئی دریا ہوتا یا علم کا سمندر ہوتا اور یا علم کا پہاڑ ہوتا، محاورے زبانوں کے یہی ہے اور عربی میں بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ محاورے صرف اردو کے ہیں، اور چونکہ عربی میں یہ محاورہ نہیں تھا تو پیغمبر نے اپنے آپ کو مدینہ کے لیے کہا۔ تعجب کی بات یہ کہ نہ پیغمبر سے پہلے کسی نے یہ محاورہ استعمال کیا اور نہ پیغمبر کے بعد کسی نے یہ محاورہ استعمال کیا، آپ پورے عربی لٹریچر کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، اب عربی زبان کے جتنے ادبیات ہیں، جتنی شاعری کی کتابیں ہیں، جتنے دیوان ہیں، جتنے ناول ہیں، اب اٹھا کے دیکھیے یہ کام یہ اصطلاح نہ پیغمبر سے پہلے کسی نے استعمال کی اور نہ بعد میں کسی نے استعمال کی، بعد ہی یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں علم کا پہاڑ ہے، فلاں علم کا دریا ہے، فلاں علم کا سمندر ہے۔ عزیزان گرامی یہ نئی کام استعمال کرنے کا بھی تو کوئی مقصد ہونا چاہیے نا، اور الحکیم لا یعلم الحکمہ، حکیم کا کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، جو ہمارے علماء کرام نے اس کا مقصد بیان کیا، کوئی نئی چیز نہیں ہے جو میں نے آج کشف کی ہو اور آج آپ کے سامنے بیٹھ کے کہوں کہ یہ چیز میں نے کشف کی ہے، نہیں، صدیوں پہلے ہمارے علماء نے یہ چیزیں بیان کر دی ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں. ہمیں تو صرف یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور یہاں منبر پہ آ کے بیٹھ کے آپ کو سنا دیتے. یہ سارا مشن، یہ ساری زحمت اور محنت ہمارے بزرگان کی ہے. یہ شیخ مفید، شیخ قریشی، علامہ ہلی، شہید اول، شہید ثانی اور یہ جتنے ہمارے بزرگ علماء مجتہدین گزرے ہیں، یہ ساری زحمتیں یہ ان لوگوں کی ہیں. ورنہ اگر یہ آج ہمارے لوگوں کو رہتا اور آ کے ہم نے یہ چیزیں بیان کرنی ہوتی کہ ہم کیا اور ہمارا مطلب ہے انہیں کیا، لیکن بھارت یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کے لیے تو کریڈٹ ہم دیتے رہیں. سر آواز بھیجیے گا آواز والا. تو علماء نے بیان کیا ہے اس کا مقصد، اور وہ یہ ہے کہا کہ اگر حضور کہہ دیتے کہ میں علم کا پہاڑ ہوں تو پہاڑ کے اندر سے چیزیں نکلتی ہیں، ہر پہاڑ کے اندر کچھ مخلوقات ہیں، اس کے اندر کسی کے اندر ہیرے ہیں، کسی کے اندر جواہر ہیں، کسی کے اندر سونا ہے، کسی کے اندر تانبا ہے، چیزیں ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتی. تو اگر حضور کہتے میں علم کا پہاڑ ہوں تو پہاڑ کے اندر، عام طور پہ دنیا کو پتا ہے کہ کون سی چیزیں پہاڑ کے اندر ہو سکتی ہیں اور کون سی چیزیں پہاڑ کے اندر نہیں ہو سکتی ہیں، لہذا ان کی خاطر پہاڑ کی طرف لوگ نہیں جاتے ہیں کیونکہ معلوم ہے یہ چیز پہاڑ کے اندر نہیں ہوتی. اور اگر علم کا دریا کہہ دیتے تو دریا کے اندر بھی چیزیں بہت ہوتی ہیں، لیکن دنیا کو پتا ہے کہ یہ چیزیں تو دریا کے اندر ہوتی ہیں، مگر فلاں فلاں چیز جو ہے وہ دریا کے اندر نہیں ہوتی، لہٰذا اس کی خاطر لوگ دریا میں نہیں کودتے. اگر علم کا سمندر بھی کہہ دیتے تو سمندر میں بہت چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں پہ بہت چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ بہت سی چیزیں سمندر میں نہیں بھی ہوتی، لہٰذا محدود ہو کے رہ جاتے. اگر پہاڑ کہتے تو بھی علم محدود ہوتا، اگر دریا کہتے تو بھی علم محدود ہوتا، اگر سمندر کہتے تو بھی علم محدود ہوتا، لیکن شہر وہ ہوتا ہے جس میں دریا کی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، شہر وہ ہوتا ہے جس کی دکانوں اور بازاروں میں پہاڑ کی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، دریا کی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، سمندر کی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں. جو کچھ دنیا کے کسی حصے سے بھی ملتا اور نکلتا ہے وہ شہر کے اندر موجود ہوتا ہے، جس کو جو لینا ہے وہ شہر میں آتا ہے. تو پیغمبر نے اپنے آپ کو علم کا پہاڑ نہ کہہ کے، علم کا سمندر نہ کہہ کے، علم کا شہر کہہ کے یہ دنیا کو بتا دیا، جس چیز کا علم تمہیں حاصل کرنا ہو وہ شہر میں ملتا ہے، اور میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سلامات بھیجیے آزادی والا. جو اپنے آپ کو مدینہ العلم کہتا ہے، ہم اسے جاہل کہیں گے؟ ہم اسے ان پڑھ کہیں گے؟ انہیں کہیں گے ان مانو نہیں. اور پھر وہ نبی جاہلوں کے تو آداب اور طریقے لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں جاہل کیسے ہوتے ہیں. یہاں تو یہ پیغمبر ہے، یہ اپنا مشن شروع کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کہا؟ ایک رب جس میں رب اللہ جی خلق، پہلا پہلا حکم بھی پڑھنے کا. یہ جاہل اپنے مشن کو شروع کرے گا، لوگوں کو پڑھائی سے، وہ تو خود پڑھے گا، وہ لوگوں کو پڑھائے گا. ایک طرح پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر وہی نبی کہ آخری حکم اسی کا، نبی کا کیا ہے؟ بستر مرد کے ہیں، اور جو چیز اس چیز کا سوال کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کاغذ ہے اور قلم ہے. کہ آپ کی نبی کی 23 سالہ زندگی، یعنی شروع ہے تو پڑھنے کے نام سے اقرا پڑھیے اور آخر لکھیے. تو پڑھنے اور لکھنے کے درمیان یہ 23 سالہ پیغمبر اکرم کی ساری زندگی تمام ہو جاتی ہے. جو شروع پڑھنے اور پڑھانے سے کرے اور جو ختم لکھنے اور لکھوانے سے کرے، کیا اس کو دنیا جاگے کہے گی؟ سلوات بھیجیے والا والا.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم
یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب آئے اس لیے کہ تزکیہ نفوس کریں اور لوگوں کو تعلیم دیں. کس چیز کی تعلیم دیں؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت کی. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ حکمت کتاب کے اندر موجود نہیں ہے؟ یہ جو کہا ہے کہ کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے, کتاب اور حکمت یہاں مترادف نہیں, یہ واو واو عاطفہ ہے. جو اور کے معنی میں ہے یہ دو چیزیں, ایک کتاب ہے اور ایک حکمت ہے. پیغمبر جو پیغمبروں کا پیغمبر ہے اور ختم المرسلین آ کے لوگوں کا تذکیہ نفوس کرنا چاہتا ہے تو اسے دو کام کرنے پڑتے ہیں, تلاوت آیات الہی کے علاوہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دینی ہے اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دینی ہے. تو پیغمبر جب لوگوں کا تذکیہ نفوس کرتے ہیں تو ایک کام یہ نہیں کرتے صرف لوگوں کو کتاب پڑھائیں, کتاب پڑھانے کے علاوہ ان کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو گویا کہ پیغمبر اکرم نے یہ کام کر کے اور خدا نے آیت میں کتاب اور حکمت دونوں کو رکھ دے تزکیہ نفوس کے لیے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اگر تزکیہ نفوس کرنا ہے اور لوگوں کی تربیت کرنی ہے تو صرف کتاب کافی نہیں ہوگی, صرف کتاب کافی نہیں ہوگی. اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو یہی کہا جاتا نا بھائی المحم کتاب, ان کو لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں. لیکن کتاب کی تعلیم کے ساتھ ان کو حکمت کی بھی تعلیم دینی ہے. اور یہ تعلیم حکمت کیا ہے؟ حکمت کہتے کسے ہیں؟ کتاب تو یہی کتاب ہے, یعنی کتاب علم کا نام ہے اور حکمت عملی تربیت کا نام ہے. حکمت عملی تربیت کا نام ہے. اسی عملی تربیت کو ہمارے ہاں حکمت عملی کہا جاتا ہے. آپ کے ہاں اردو میں حکمت عملی کہا جاتا ہے. یعنی کتاب نام تھا علم کا جو وحی کی صورت میں نازل ہو رہا تھا اور پیغمبر لوگوں کو دے رہے تھے, لیکن عملی تربیت عملی ایگزامپل لوگوں کو عملی ٹریننگ جو ہے وہ بھی پیغمبر کا مشن تھا لوگوں کو دینا. صرف علم دینا پیغمبر کا کام نہیں تھا بلکہ عملی تربیت دینا بھی پیغمبر کا کام تھا. اور آپ تربیت محسوس نہیں کر سکتے, آپ تربیت خلائق نہیں کر سکتے جب تک آپ علم کے ساتھ عملی طور پہ تربیت نہ دیں لوگوں کو. جب تک آپ عملی تربیت نہ دیں تو آپ ان کو ان کا تربیت ان کا تذکیہ نفوس نہیں کر سکتے. تو عزیزان گرامی اب میں یہی سوال پوچھوں گا کہ اب پیغمبر کے جا رہے ہیں اور پیغمبر کے بعد پیغمبر کے وارث نے بیٹھنا ہے, اس نے کام تو وہی کرنا ہے نا, اس نے تربیت نفوس کرنا ہے, اس نے تربیت خلائق کرنی ہے. اب اس کے ذمہ کیا کام ہوگا؟ آیا اس کے ذمہ صرف قرآن کا علم ہے, صرف لوگوں کو قرآن کا علم دینا ہے کہ وہ کہتے حسب اللہ کتاب اللہ, ہمارے کے لیے ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے؟ اگر وہ صرف یہ کہے گا اللہ کی کتاب کافی ہے تو مشن ادھورا رہ جائے گا, مشن ادھورا رہ جائے گا. تو صرف کتاب کی تعلیم سے کام مکمل نہیں ہوگا بلکہ نبی کے وارث کو جہاں پہ کتاب کی تعلیم دینی ہے وہاں پہ حکمت عملی حکمت کی بھی تعلیم دینی ہے. اور یہاں پہ کتاب کے وارث کو کئی مل جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ میرے گھر پہ بھی پڑھی ہے اور میرے گھر پہ بھی رکھی ہے اور مجھے بھی عادت ہے کچھ پڑھنا آتی ہے. لیکن حکمت کا دعویٰ کون کرے گا؟ یہاں پہ پورا تاریخ اسلامی کا جائزہ لے لیجیے, جیسا کہ وہ ایک حدیث ہے انا مدینۃ العلم و علی بابہا, اسی کی طرز پہ ایک اور حدیث ہے جو انہی کتابوں کے اندر موجود ہے اور وہ صرف ایک ہی شخصیت کے بارے میں موجود ہے پیغمبر کے اصحاب میں سے اور کسی دوسرے کے بارے میں موجود نہیں ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ انا دار الحکمت و علی بابہا, میں حکمت کا گھر ہو اور علی اس کا دروازہ
ہے تو عزیزان گرامی پیغمبر نے بتا دیا کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم لینا ہوگی تو در علی پہ آنا ہوگا، اس لیے کہ کتاب بھی علی کے پاس ہے اور حکمت بھی علی کے پاس ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، حکمت تربیت عملی کا نام ہے، اور اسی لیے حجت خدا کی ضرورت ہے کہ کتاب کے ساتھ ہمیں عملاً عملی تربیت کی ضرورت ہے، عملی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کی بھی ضرورت ہے، اور وہ پریکٹیکل وہ حجت خدا کی صورت میں موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا موضوع تزکیہ نفوس ہے، اور تزکیہ نفوس کے حوالے سے ہم نے صرف ابتدائی اور تمہیدی باتیں کی ہیں، اور بتایا گیا ہمیں کہ شرع جمعہ کے نارملی آپ کے ہاں لوگ جو ہے شاید آنا شروع کر دیں، تو ہم نہیں چاہ رہے کہ وہ لوگ اس سے محروم ہوں، اس سلسلے سے تو یہ تمہیدی گفتگو ہم نے اس سلسلے کو پھیلا رکھا کہ انشاءاللہ یہ جب گفتگو جمعرات سے ہم وہ پورا نظام العمل جو تربیت کے حوالے سے ہمیں دیا ہے کتاب و سنت نے اور کتاب و عترت نے جو ہمیں ایک نظام العمل دیا ہے تزکیہ نفوس کے لیے، وہ کیا ہے اور کیسے نفس کی تربیت کرنی ہے ہمیں، نفس ہے کیا اور نفس کے مسائل کیا ہیں، نفس کی مشکلات کیا ہیں، اور نفس کی تربیت کرنے کے کتنے فیزز ہیں، اور کتنے ہمیں مراحل سے گزرنا پڑے گا، مشکلات راہ کیا ہیں اور رہنمائی راہ کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ایک مضبوط اور سلسلہ وار طریقے سے ہم انشاءاللہ کل سے شروع کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ سورج شمس جو میں پڑھ رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، کچھ وقت ہے تو اسی آیت کے ذیل میں میں دو باتیں کہہ کے اس کو کم از کم مکمل کر لوں کہ خدا نے یہاں 11 قسمیں کھائیں، اور 11 قسمیں کھانے کے بعد یہ چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہی لب لباب اور نچوڑ جو ہے سورج شمس کا یہی ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب، اور جس نے اس کی تخلیق کی وہ ناکام۔ لیکن قرآن نے پھر اس کے بعد کیا کیا، یہ اسی بات کو یہاں کہنے پہ اکتفا نہیں کی، بلکہ ایک ایویڈنس، ایک ثبوت اس کے بعد نقل کر دی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اگر اس کو دیکھنا چاہو تو وہ ہم آگے بتا دیتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو ہے یہ صرف ایک کیس پیش کیا گیا ہے، اسی سورے میں ایک ایگزامپل دی گئی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا۔ دیکھو اگر تم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرو گے، اور اگر تم نے اپنے نفس کو خراب کر لیا اور تباہ کر لیا، تو حال اور حشر کیا ہوگا، کذبت ثمود بطغواہا۔ ثمود قوم کا نام، حضرت صالح نبی کی قوم کا نام ثمود تھا، اور یہ عرب تھے، یہ یمن کے رہنے والے تھے زیادہ تر، اور یمن سے لے کے شام تک کا جو ایریا ہے وہ ان لوگوں کے پاس تھا۔ یہ اپنے زمانے کی ایک بہت بڑی طاقتور اور متمدن قوم تھے، ان کے پاس باغات تھے، کھیتیاں تھیں، زراعت تھی، اور اکنامیکلی بڑے اسٹیبلش لوگ تھے، بڑی مغرور قوم حضرت صالح تھے، لیکن بت پرست تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ اللہ نے صالح نبی کو ان کے درمیان بھیجا تاکہ جا کے ان کو بت پرستی سے ڈرائیں اور ان کو اسلام کی طرف اور توحید کی طرف بلائیں۔ حضرت صالح بھی ان کے درمیان گئے، ان کو سمجھایا جیسا کہ ہر نبی نے اپنے قوم کو سمجھایا، تو انہوں نے حضرت صالح کا مذاق اڑایا، اور پھر آخر میں حضرت صالح سے ایک معجزے کی درخواست کی کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ کے پاس معجزہ ہونا چاہیے، آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں گے تو ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے۔ تو اب روایات میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے، بعض کتب تفسیر میں ہے کہ حضرت صالح نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، یعنی کون سا ایسا کام ہے کہ اگر میں کر دکھاؤں تو تم مجھے نبی مانو گے، کیونکہ نبی اگر اپنی پسند کا معجزہ دکھاتے تو لوگ اس کا کوئی نہ کوئی بات بنا کے اس کو ٹھکرا دیتے، کہا تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ تھا اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اگر اس پہاڑ کے اندر سے ایک ناکہ نکل کے ہمارے سامنے چلی آئے، ایک اونٹنی اس پہاڑ کے اندر سے نکل کے ہمارے سامنے آ جائے تو ہم مان جائیں گے کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت صالح نے خدا کے اذن کے ساتھ یہ معجزہ ان کو کر دکھایا اور ایک اونٹنی آنگن سانگن انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اندر سے نکلی اور حضرت صالح کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ اب جب وہ اونٹنی آ کے کھڑی ہو گئی حضرت صالح کے پاس، تو ہاں حضرت صالح نے لوگوں کے ساتھ یہ معجزہ دکھانے کا پہلے ایک شرط کر لی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ ایک اونٹنی کا مطالبہ کر رہے ہو تم معجزے کی صورت میں، معجزہ تو ہم دکھا دیں گے لیکن معجزے کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور وہ قیمت یہ ہے کہ یہ چشمہ جس سے تم اہل دیہات ہر روز پانی لیتے ہو، جب یہ اونٹنی معجزے کے ساتھ پیدا ہو جائے گی تو قیمت یہ ہے کہ ایک دن اس چشمے کا پانی اونٹنی کے لیے اور ایک دن چشمے کا پانی تم اہل دیہات کے لیے، یہ بٹوارا ہو جائے گا پانی کا، ہر روز تم چشمے سے پانی نہیں لے سکو گے، ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن تمہارا۔ اور پھر کتب تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا نے لوگوں کو کوئی پیاسا مارنا نہیں چاہا بلکہ معجزے کی صورت میں اونٹنی ایسا معجزہ تھی کہ جس دن میں پانی پیتی تھی اس دن اتنا دودھ دیتی تھی یہ اونٹنی کہ پورے اہل دیہات اس کے دودھ سے سیراب ہوتے تھے، یعنی پانی نہیں ملے گا مگر دودھ ملے گا، پانی کی بجائے دودھ کیجیے۔ اور ہم نے پہلی دفعہ امریکہ سے دیکھا، جب پہلی دفعہ ایک آئے اور اپنے اسٹوڈنٹ کو ہم پڑھا رہے تھے اور کھانے کے لیے ان کو بٹھایا تو میں دیکھا کہ کھانے کے ساتھ پانی کی جگہ ان لوگوں نے دودھ کا وہ گیلن رکھا، ہم نے کہا کہ حضرت صالح کی کون سی کتاب نہیں ہے آپ لوگوں کا کہ یہ کھانے کے ساتھ ہمارے یہاں پہ پانی پیا جاتا مگر یہاں پہ لوگ جو پانی نہیں پیتے ہیں تو یا دودھ پیتے ہیں یا سوڈا پیتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں، تو بہرحال وہاں پہ بھی یہ تھا کہ دودھ پیا جائے گا پانی کی بجائے، اور یہ ان کو اللہ نے معجزہ مان دیا اس وقت۔ لیکن جب اونٹنی پیدا ہو گئی اور آ گئی تب چند دنوں کے بعد لوگوں کو اعتراض ہونے لگا کہ بھائی یہ کیسی اونٹنی آ گئی ہے اور یہ کیوں آ گئی، ایک دن پورا پانی جو ہے صرف اونٹنی کا اور ایک دن پورے جہاد کا۔ تو فائنلی خیر یہ ہوا کہ پیغمبر کے پاس آئے اور پیغمبر نے کہا کہ تم نے معجزہ مانگا تھا اور معجزے کی یہ قیمت ہے اور ہم نے تمہارے ساتھ یہ شرط طے کی اور تم نے اس شرط کو مانا۔ بہرحال اب چونکہ یہ لوگ ان کا نفس بیمار تھا، اللہ اسی کی ایگزامپل دے رہا ہے کہ دیکھو اگر نفس بیمار ہو تو اس وقت خوئے بدرا بہانہ دسیار، تو لوگ بہانے بنانے شروع کر دیتے ہیں، تو بہانے بنا بنا کے ان لوگوں نے ایک محاذ تیار کیا کہ کسی طرح سے اس اونٹنی کو سفے ہستی سے نابود کر دیا جائے۔ لہذا ان لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھا کہ جس کو قرآن نے کہا کہ اشقاہ، ان میں سب سے شقی ترین آدمی، اشقاہ جب اس سمندر میں سے جو بدبخت ترین آدمی تھا وہ اٹھا، امباسا کا مطلب ہوتا اٹھا کمر باندھی اس نے، لیکن فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور دیکھو اس کو سقیا ساقی سقایت کی عربی میں پانی پلانے کو کہتے ہیں، تو دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اسے پانی پلانا یہ شرط ہے اور تم کو پلانا ہوگا، لیکن انہوں نے کیا کیا فکردنی ہو فاکرہا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ آکرا یا آکر کا مطلب ہوتا ہے کونچیں کاٹنا، مقصد یہ ہے کہ اونٹنی کو قتل کر دیا، فقط زبو ہو فاکرہا۔ اب یہ ان کا رسپانس تھا، یہاں پہ ایک بات کہتا چلا جاؤں کہ ویسے تو ہر اونٹنی کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی ہے اور اس کو اللہ کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے، لیکن ایک لفظ ہے یہاں پہ ناقت اللہ ہی سٹ جا اللہ کی اونٹنی. تو میں جب پڑھا کرتا تھا نا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کلمت اللہ اور روح اللہ, تو کئی دفعہ ذہنوں میں سوال ہوتا تھا, کئی دفعہ لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی کہ خدا نے کہیں پہ بھی ہمارے رسول کو کلمت اللہ نہیں کہا, ہمارے رسول کو کہیں پہ خدا نے روح اللہ نہیں کہا. تو یہ عیسائی جو اپنے رسول کی اتنی عظمت کے قائل ہیں اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کا ورڈ ہے, کلمت اللہ ہے اور روح اللہ ہے, تو کہیں عیسائیوں کی بات میں کوئی صداقت تو نہیں ہے کہ ہو سکتا ان کا رسول جو روح اللہ ہے اور یہ کلمت اللہ ہے وہ کہیں باقی رسولوں سے اور ہمارے رسول سے بھی افضل ہو, یہ ان کا استدلال ہے. تو اس کا جواب جب ہم سورہ شمس پڑھتے ہیں اور ناقت اللہ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس اونٹنی کو ناقت اللہ کیوں کہا گیا. اس اونٹنی کو ناقت اللہ اس لیے کہا گیا کہ یہ ماں اور باپ سے پیدا نہیں ہوئی تھی, یہ اونٹنی بغیر ماں سے پیدا ہوئی, یہ اونٹنی بغیر باپ کے پیدا ہوئی. ہر جاندار کی نسبت یا اس کی ماں کی طرف ہوتی ہے یا باپ کی طرف ہوتی ہے, جس ماں اور باپ سے وہ پیدا ہوتا ہے, لیکن اونٹنی پیدا ہوئی ہے ماں اور باپ کے بغیر, تو اس لیے اس کو ناقت اللہ کہا گیا ہے. حضرت عیسیٰ بھی چونکہ بغیر خدا بغیر باپ سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوئے ہیں. کلمہ کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ نے کون کہا؟ اللہ نے کلمہ کہا. حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے تو حضرت عیسیٰ کے کلمہ اللہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوئے. اگر باپ سے پیدا ہوتے تو کلمہ اللہ نہ کہلاتے. تو عزیزان گرامی, یہ ناقت اللہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چونکہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی. ناقت اللہ یسقیاھا فکذبوہ فعقروھا فدمدم علیہم ربھم بذنبہم فسواھا. اللہ نے اپنا عذاب نازل کر دیا اس قوم کے اوپر, اس کمیونٹی کے اوپر, اور اس بستی کو برابر کر دیا. فسواھا یعنی اسے ایسا زلزلہ ہوا کہ وہ بستی برابر ہو. ولا یخاف عقباھا, اور اللہ کے انجام کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں, بادشاہ اور صدر مملکت بھی ہوتے ہیں, جب ان کی نافرمان ہو جائے رعایا تو وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں, سزا دینا چاہتے ہیں اپوزیشن کو, لیکن انجام سے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے اپوزیشن پہ لاٹھی چارج کروا دیا, اگر اپوزیشن کو ہم نے اس پاپولر لیڈر کو جیل میں ڈال دیا, اگر یہاں سے آنسو گیس پھینکوا دی, تو پھر اس کے بعد جو انجام ہے, چونکہ اس سے ڈرتے ہیں اس لیے چاہتے ہوئے بھی اپنی اپوزیشن سے بدلہ نہیں لے سکتے. مگر خدا کہتا ہے ولا یخاف عقباھا, جب خدا سزا دینے پہ آ جائے اور خدا طے کر لے کہ کسی قوم اور کمیونٹی پہ عذاب نازل کرنا ہے اور اس کو سزا دینی ہے, تو ولا یخاف عقباھا, اللہ کو پھر انجام کار کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی, یہ ایک کیس اللہ نے اس سورہ شمس میں رکھ دیا ہے ہمارے لیے ایویڈنس کے طور پہ کہ دیکھو, جو قوم اپنے نفس کی تربیت نہیں کرتی, جو قوم اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتی, وہ اللہ کی ہدایت, اللہ کے رسول کی ہدایت وہ ان کا انکار کر دیتی ہے, اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے جو قومیں سمود کا ہوا ہے. تو اب اس کے بعد ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے. عزیزان گرامی, سورہ شمس میں ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی کو جو اللہ کے رسول نے کہا تھا اس کو پانی پلانا اور اس کو نہ مارنا جان سے, اگر قوم نے اس اونٹنی کو پانی نہیں پلایا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو کتنا بڑا عذاب آیا اس قوم کے اوپر. اور کربلا میں کیا ہوا؟ ایک اونٹنی نہیں ہے, رسول کا اپنا بیٹا. ابھی سورہ شمس کو پڑھ کے لوگوں نے کیا سیکھا؟ کیا کربلا میں کوئی نہیں تھا کہ سورہ شمس بھی جانتا ہوتا کہ وہاں سالح کی اونٹنی ہے اور قوم نے اس کو پانی نہیں پلایا اور اس اونٹنی کو قتل کیا, تو اللہ نے ان سے کیسا بدلہ لیا؟ اور یہاں تو ختم المرسلین کا بیٹا ہے, اولاد ہے, خاندان ہے, اور ان کو تین دن کا بھوکا پیاسا اور کس ظلم اور تشدد کے ساتھ ان کو شہید کیا. عزیزان گرامی, خدا نے اس زلزلہ کو نہیں بھیجا کربلا میں اور عراق میں اور کوفہ میں فوری طور پہ, لیکن جو عذاب حجاج بن یوسف کی صورت میں, ابن زیاد کی صورت میں, یزید کی صورت میں, مروان کی صورت میں, اولاد مروان کی صورت میں, بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں کی صورت میں اس ملک اور اس قوم میں بھیجا, وہ قوم سمود سے کم نہ تھا, قوم سمود سے کم نہ تھا. لیکن عزیزان گرامی, یہاں پہ اہل بیت رسول کے ساتھ یہ ظلم, اور جیسا کہ کل بیان کیا کہ یہ آج دوسرا دن ہے اربعین کے بعد, ابھی بھی قافلہ اہل بیت کا کربلا میں موجود ہے, شام سے آگے میں اور کربلا میں موجود ہے, اور تیاریاں اور تیاری جیسا کہ کل بیان کیا کہ آخر میں حضرت رباب پھینک دینا چاہتی تھی, لیکن امام وقت نے آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑ دیے, اما جان ہم آپ کے بغیر مدینہ نہیں جا سکتے, آپ کے بغیر ہم مدینہ نہیں جا سکتے, اما آپ آئیے ہمارے ساتھ. جب رباب نے کہا کہ بیٹا آپ اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ رباب نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیے گی اور نہ کبھی سائے کے اوپر بیٹھے گی, میں مدینے آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی لیکن میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی اور میں کبھی سائے کے اوپر نہیں بیٹھوں گی, سائے کے نیچے نہیں بیٹھوں گی. چنانچہ مقتل کی روایتوں میں ہے کہ رباب مدینہ تو چلی گئی لیکن صبح ہوتی اور دھوپ نکلتی تو رباب جا کے وہاں بیٹھ جاتی, اور جیسے جیسے سائے ڈھلتے جاتے رباب ساتھ ساتھ بیٹھتی اور ہلتی اور چلتی ہوئی چلی جاتی اور دھوپ میں بیٹھی رہتی سارا دن, اور کبھی اپنے سرکار حسین کو روکتی اور کبھی اپنے ششماہ علی اکبر کو روکتی اور کبھی شام میں رہ جانے والی اس یتیمہ کو روکتی, سکینہ کو, اور یوں رو رو کے اور دھوپ کے اندر بیٹھ کے رباب اپنی زندگی گزار رہی ہے. کہ ایک مرتبہ مختار آل محمد نے جب سر بھیجے, ایک مرتبہ قاتلان حسین کے, اور خاص طور پہ جب ہرملا کا سر بھیجا, جب مختار نے ہرملا کا سر ایک مرتبہ خدمت ہمیں زین العابدین میں بھیجا, تو آپ کے مولا زین العابدین نے جب ہرملا کا سر بھیجا, اب آئے جناب رباب کی خدمت میں اور کہا کہ اماں بس آپ کریے, اس لیے کہ جس نے علی اکبر کو شہید کیا تھا, ارے جس نے علی اکبر کے گلے میں روئی مارا تھا, وہ ہرملا اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے. اٹھیے اماں, اب ایک مرتبہ جب امام وقت نے کہا اٹھیے, اور ان کا جب تک زندہ رہوں گی میں دھوپ سے نہیں اٹھوں گی, ایک مرتبہ خدا کی طرف, ایک مرتبہ آسمان کی طرف رباب نے سر اٹھایا اور خدا سے کہا, ایک طرف امام وقت ہے اور دوسری طرف میں نے اپنے امام سے ہٹ کر رکھا ہے, خدا اس مشکل کو حل فرما. اور ایک ہاتھ میں ہاتھ ڈالا امام زین العابدین نے, ماں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اٹھانا چاہا, دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. رباب کی روح پرواز کر گئی, امام وقت کو دنیا نہ کر سکی, لیکن اپنے حسین کے ساتھ بھی جو وعدہ کیا تھا رباب اس کو بھی پورا کر گئی. عزیزان گرامی, یہ قافلہ چلتے چلتے جب کربلا سے شام کی طرف, کربلا سے مدینہ کی طرف آیا, ابھی مدینہ کے قریب پہنچا تھا کہ ایک مرتبہ مولا زین العابدین نے حکم دے دیا کہ ایک مرتبہ قافلے کو روک لو, یہی پہ ہم اپنا خیمہ لگائیں گے اور ہم ابھی فوری طور پہ تیار رہی ہیں مدینہ میں داخل ہونے کے لیے. اور ایک مرتبہ خطاب کر کے کہا بشیر ابن زغلم سے, بشیر تمہارا باپ بہت اچھا شاعر تھا,
کیا تم بھی شعر کہنا جانتے ہو؟ کہا مولا ہاں میں بھی شاعر ہوں، میں بھی شعر کہہ لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ روتے ہوئے آپ کے مولا نے کہا بشیر پھر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور تو جا مدینہ النبی میں، اور مدینہ النبی کے اندر جا کے لوگوں کو اہل بیت کے آنے کی خبر دے، اور کربلا میں ہمارے لوگ جانے کی خبر دے۔ اب ایک خیمہ لگا، آپ کے مولا اور بیویاں وہاں بیٹھی۔ بشیر کہتا ہے میں مدینہ میں پہنچا، میں مدینہ کے مرکز میں پہنچا اور میں نے خطاب کر کے کہا یا اہل یثرب، اے مدینہ والے تم کیسے سکون کے ساتھ بیٹھے ہو؟ اہل بیت لٹ گئے اور گھر اہل بیت کا اجڑ گیا۔ ارے کربلا میں بھرا گھر اجڑ گیا اہل بیت کا۔ میں نے جب یہ خبر سنائی لوگ دوڑ کے آئے میرے پاس، مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا خبر ہے۔ میں نے کہا کہ کربلا میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا اور لٹا ہوا قافلہ علی بن حسین کی قیادت میں ارے مدینہ میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اہل بیت مدینہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ ارے میں سن رہا تھا، بشیر کہتا ہے میں مدینہ میں اکیلا رہ گیا اور سارے مدینہ والے اور روتے ہوئے سارے مدینہ سے نکل پڑے، اور مدینہ میں اتنا گریا ہوا، اتنا گریا ہوا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد مدینہ میں اتنا گریا نہیں ہوا تھا۔ ارے مدینہ کے راستے پھیلے اور اہل مدینہ چھوڑے بڑے عورتیں مرد سب روتے ہوئے شہر سے باہر نکلے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا راستے بند ہو گئے، میں واپس پہنچنا چاہتا تھا خیمے تک، بڑی مشکل سے میں مولا کے خیمے تک پہنچا۔ میں نے دیکھا مولا کے چچا ہے ابن حنفیہ اور روتے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابن حنفیہ بیمار بھی ہے اور خیمے کے قریب پہنچے، خطاب کر کے کہا میں ملنا چاہتا ہوں اپنے بھتیجے سے۔ جب خیمے کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک عصا پکڑے ہوئے باہر نکلا تو محنتیہ کہتے ہیں مجھے بتا میرا بھتیجا کہاں ہے، میرا بھتیجا کہاں ہے؟ ارے جب یہ سنا یہ سنا علی بن حسین نے سارے پھیلا دی، پتا کے سامنے پڑ گئے بھتیجے کو نہیں پہنچانا انا علی بن حسین۔ میں علی بن حسین
پروردگار ہماری اس قلم سے عبادت کو قبول منظور فرما، پروردگار بحث محمد اہل بیت محمد ہمیں تعلیمات اہل بیت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنی میں شیعہ اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو عطا فرما، بے روزگار ممین کو روزگار عطا فرما، اس سفر میں ہم کو بخیر عافیت منزل مقصود تک پہنچا۔